اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجیں، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ دو عظیم الشان ہستیوں کی تشریف آوری کا جشن ہے، اپنے وقت کے امام کے حضور ان مبارک راتوں کے موقع پر، اس باسعادت موقع کے اوپر ان کے حضور ادائے احترام کے لیے، مبارکبادی کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور بالاخص بی بی ام الائمہ کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں، محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد و عجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے، ان کی مودت سے سرفراز فرمایا ہے، اس فرش عزا کے اوپر اس اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت کی محفل میں بیٹھنا نصیب فرمایا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ تا روز قیامت ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ہماری قبور کو ان کی زیارت سے منور فرمائے، میدان حشر میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، تمام آخرت کے مقامات میں ان کی ہمسائیگی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان کہ اس نے ہمیں اس فکر کے ساتھ شعور آگہی نصیب فرمائی۔ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے زمانے کو پہچانتا ہے، اپنے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک اعتبار سے کتنی عجیب بات ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے جس کا جغرافیائی اعتبار سے اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ یہاں پر مولا چوتھے امام اور مولا ابو الفضل عباس کے نام پر بیٹھے ہیں، صلی علی محمد و آل محمد۔ ہزاروں کلومیٹرز کا فاصلہ ہے ان کے مقام سے یہاں تک کا، چاہے مدینہ منورہ شمار فرمائیے، چاہے کربلا معلیٰ شمار کریں، آپ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس زمانے کے اندر بھی کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا کہ یہاں تک مولا عباس کا نام پہنچے گا، کوئی امکان نہیں تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ 1400 سال پہلے جب یہ عظیم الشان ہستیاں اس روئے زمین کے اوپر تشریف فرماتی، اگر آپ مدینے کے اندر تشریف فرما ہوتے، ان معصومین کو اس شہر کی گلیوں میں چلتا دیکھتے، اور آپ سے کوئی یہ کہتا کہ اس مقام سے 7000 کلومیٹر دور جا کر ایک جگہ ہوگی جہاں پر 1400 سال کے بعد ان کے کچھ ماننے والے بیٹھے ہوں گے، ان کی ولادت اور تشریف آوری کا جشن منانے کے لیے، قابل تصور نہیں تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی۔ اچھا، خاص کر کیوں نہیں سوچ سکتا تھا؟ اس وجہ سے کہ نہ کوئی حکومت ان کے ساتھ تھی، نہ کوئی طاقت ان کے ساتھ تھی، کس حکومت نے ساتھ دینا تھا؟ اور جو کچھ کربلا اور کربلا کے بعد پیش آ رہا تھا اس کو دیکھتے ہوئے تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ پیغام، یہ نسل بچے گی یا نہیں بچے گی۔ اس وقت تو حالات ایسے ہی تھے کہ کچھ لوگ اس میں شک کر رہے تھے کہ بھئی یہ جو نسل اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، جو کم فکر تھے، کم عقل تھے، وہ اس میں تردد کر رہے تھے کہا یا باقی رہے گی یا نہیں رہے گی، فکر باقی رہے گی یا نہیں رہے گی. الحمدللہ رب العالمین آج 1400 سال کے بعد آپ یہاں پہ تشریف فرمائے، آپ کا جغرافیہ کے اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہے. زبان کے اعتبار سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. وہ عربی زبان بولتے تھے اور آپ میں اور یہاں پر ہم اور آپ کے درمیان شاید ہی کوئی ہوگا جو اس عربی زبان سے واقف ہی ہو. زبان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. نسل کے اعتبار سے بعض کا تعلق ہے، بعض کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے. پھر خدا ہمیں یہاں کیوں لایا؟ عزیزان محترم، یہ جو خدا نے متعلقہ نظام ہے، اس نظام کے اندر بہت سارے لوگ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جن کا ان کو خود کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم یہ کام کر کیوں رہے ہیں. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ایک خدا کا نظام ہے اور اس کا ایک منصوبہ ہے، ایک ہمارے اور آپ کے اپنے منصوبے ہیں. اصل منصوبہ اس کا منصوبہ ہے، اس میں کچھ لوگوں کو فکر، شعور، آگہی کے ساتھ استعمال کرتا ہے، کچھ لوگوں کو ان کے جانے بغیر، ان کے سمجھے بغیر ان لوگوں کو استعمال کر لیتا ہے. یہ خدا کے نظام کا حصہ ہے. ہم اور آپ جیسے لوگ اگر بہت اچھے ہوئے اور طالب علم بنے، تب پیچھے جا کر دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا 200 سال پہلے جو فلاں آدمی نے فلاں کام کیا، اس کے ذہن میں تو یہ تھا ہی نہیں، لیکن خدا کا نظام یہ چاہ رہا تھا اس وقت، خدا کے نظام نے کروا لیا اس سے. اتنا پتہ نہیں کتنی دفعہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. اللہ کے رسول کی ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد عجل فرج. فرمایا رب حامل فقہ الى من ہوا افقہ منہ. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دین جاننے والا کسی اور تک دین کو پہنچاتا ہے، جس کو دین پہنچاتا ہے وہ اس سے زیادہ دین کو سمجھنے والا ہوتا ہے. جو پہنچانے والا ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام صرف ایک میسنجر کا کام ہوتا ہے، پیغام لیتا ہے، پیغام آگے پہنچا دیتا ہے. جس کو پہنچایا تھا وہ اس سے زیادہ پیغام کو سمجھنے والا ہوتا ہے. مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تطبیق بھی کر دیتا ہوں. جو مولا کے زمانے میں تشریف فرما تھے کوفہ میں، ان میں سے بعض نے مولا سے یہ سوال بھی کیا ہے کہ سر کے اوپر بال کتنے ہیں. جب مولا سے سنا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو وہ آئے اور مولا سے کہا کہ مولا ہمارے سر کے اوپر بال کتنے ہیں. اچھا، آج کی دنیا میں آپ دنیا کے چھوٹے سے سطح کے بھی چند انٹلیکچوئلز کو جمع کریں اور ان کے سامنے یہ کہیں کہ کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہے، اس سے کیا سوال کرو گے؟ صحیح ہے؟ چھوٹے موٹے کسی انٹلیکچوئل لیول کے آدمی کو جمع کر لیجئے اور اس سے پوچھ لیجئے کہ کسی نے ایسا ایک دعویٰ کیا تو مجھ سے کیا سوال کرو گے؟ تو کیا آپ توقع کریں گے کہ وہ یہ سوال کرے گا کہ سر کے اوپر بال کتنے ہیں؟ نہیں کرے گا. مثال کے طور پر کوئی فلکیات کا سوال کرے گا، کوئی فزکس کا کرے گا، میتھمیٹکس کا کرے گا. مثلا میں سوچتا تھا کہ اگر اسٹیفن ہاکنگ کو پتا چل جائے کہ امیر المومنین نے ایسا دعویٰ کیا ہوا ہے، تو یہ اپنے دل میں تڑپتا ہوگا کہ ان سے کیا سوال کر لینا چاہیے تھا. یہ جو اس ٹائپ کے لوگوں نے اس طرح کے سوال کیے، وہ صرف ایک بات بتا رہے ہیں، جو اس وقت مولا کی خطبات کو سننے والے تھے ان کا فکری شعور اس پائے کا نہیں تھا، اس پائے کا نہیں تھا. اچھا، اب جو لوگ سننے والے ہیں، اب جو لوگ پڑھنے والے ہیں، ان کا بھی نہیں معلوم کہ وہ جن لوگوں تک پہنچائیں گے آگے آنے والی نسلیں ان خطبات سے کیا کچھ حاصل کر رہی ہوں، یہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن ہمیں اتنا پتا ہے خدا متعال نے ان لوگوں سے یہ کام لے لیا. آج سے 1400 سال پہلے والے لوگوں سے ایک کام لے لیا، وہ یہ کہ ان کو سمجھ میں آیا یا سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے مولا امیر المومنین کی خطبوں کو محفوظ ضرور کر لیا. محفوظ کرنے کے بعد انہوں نے آگے بڑھا دیا. ان کو پتا تھا کہ 1400 سال کے بعد اس سے کیا نتیجے نکلنے؟ نہیں. ان کو پتا تھا کہ یہ جو جس ذخیرے کو لے کر وہ آگے بڑھا رہے ہیں اس سے کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر یہ کیا کام انجام پایا؟ یہ وہی کام انجام پایا. یہ خدا کا نظام ہے. اس خدا کے نظام کے اندر لمبی مدت کی، بہت لمبی مدت کی ایک منصوبہ بندی ہوئی بھی ہے. اس بہت لمبی مدت کی منصوبہ بندی میں مختلف پیسز اپنے اپنے کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. کیا سب پیسز کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں. اب میں ایک اور سوال کرتا ہوں، بہتر کیا ہے، پتا چلے یا نہ چلے؟ بہتر یہ ہے کہ پتا چل جائے. میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، آپ کو سمجھ میں آیا کہ خدا یہاں کیوں لایا؟ اگر نہیں آیا ہے تو پھر میں کہوں گا کہ آپ اگلے سال تک محنت کر لیں، آپ کو کم سے کم یہ پتا چل جائے خدا یہاں لایا کیوں ہے. دیکھیں، آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، خدا متعال آپ کو اورلینڈو کی گھاس دکھانے نہیں لایا ہوگا. وہ آپ دنیا میں کہیں اور کی بھی گھاس دیکھ لیتے نا، تو آپ کی جنت پہ فرق نہیں پڑنا تھا. بھائی جس نے یہاں کی گھاس نہیں دیکھی تو کیا چھوٹی سطح کی جنت میں جائے گا؟ کہیں پہ بھی جا سکتا تھا. اس کا مطلب ہے خدا کسی مقصد سے یہاں لایا ہوگا. آپ کو یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ بھائی وہ مقصد کیا مقصد ہو سکتا ہے، وہ خدا نے متعال کا مقصد کیا ہے. اچھا، اس مقصد کو پھر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا، ایک دفعہ ایک سال ہوگا، دوسرا سال، تیسرا، چوتھا، پانچواں، دسواں، بیسواں، 50 سال کے بعد خدا کہاں پہنچانا چاہتا ہے. اچھا، میں کیوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات قومیں جس مقام تک 10 سال میں پہنچ سکتی ہیں 100 سال لگا لیتی ہیں. چاہتے تو 10 سال میں پہنچ جاتے، نہیں چاہا تو 100 سال لگیں گے، 100 سال لگ جائیں گے، اور پھر پہنچنا وہی ہے جہاں خدا نے چاہا تھا. پہنچنا تو وہی ہے جہاں خدا نے چاہا تھا. تطبیق کر لیتے ہیں ماہ شعبان کا، ایک موقع ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. بھائی ایک سوال ہے، پوری دنیا پہ پرچم اہل بیت لہرانا ہے یا نہیں لہرانا ہے؟ بالکل لہرانا ہے. یہ تو اللہ کے رسول نے ایسے وعدے کیے ہیں جن کے اندر اب کوئی گنجائش ہے نہیں. دنیا کا ہر فرقہ، چاہے وہ اس وقت اہل بیت کا ماننے والا کہلائے یا اہل بیت سے دور کہلائے، سب کے سب اس بات کے معتقد ہیں، حتیٰ ان کو جن میں سے تکفیری بہت نکلتے ہیں، وہ بھی اس بات کے معتقد ہیں کہ رسول اللہ کی نسل سے ایک امام آئیں گے. نام بھی معین ہے کہ ہاں ان کا نام وہی امام ہے جو آپ لے رہے ہوتے ہیں، یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب معتقد ہیں کہ وہ رسول اللہ کی نسل سے ہوں گے، سب معتقد ہیں کہ وہ ہاشمی ہوں گے، سب معتقد ہیں وہ روئے زمین پہ تشریف لائیں گے، اور سب کے سب معتقد ہیں کہ ایک لائن کے ایجنڈا کے ساتھ آئیں گے. اب یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس کے بھی سب معتقد ہیں. وہ لائن کا ایجنڈا کیا ہے؟ بہت ہی آسان، بچپن سے میں اور آپ سنتے آ رہے ہیں، ہم لوگ 25 دفعہ اپنی مجالس میں تذکرہ کرتے ہیں، یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ امام تشریف لائیں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب عزیزان محترم، ایک سادہ سا نتیجہ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب اس سے پہلے کہ میں باقی عرائض پیش کروں، ایک میرا تقیہ کلام مانند ہے، جو جہاں کہیں پہلی دفعہ پہنچتا ہوں وہ چند پوائنٹ ضرور عرض کر دیتا ہوں، تاکہ کچھ لوگ بیچارے اس غلط فہمی نے نہ رہے ہیں کہ یہ انآفیشل باتیں ہو رہی ہیں، اصلی مجلس بعد میں شروع ہوگی، وہ سمجھنے لگتے ہیں. تو میں اس خاطر یہ تکیہ کلام ٹائپ کا میں نے کچھ پوائنٹس بنا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ میں عرض کرنا ہمیشہ ضروری سمجھتا ہوں. تو اب یہاں پہ ذرا سا رک کر وہ چند منٹ میں وہ باتیں عرض کر دیتا ہوں. ان میں ایک بات یہ ہے کہ ہمیں خطابت نہیں آتی ہے. صاف سی بات ہے، انسان کو اپنی کمزوری کا اعتراف کر لینا چاہیے. ہمیں خطابت نہیں آتی ہے، ہمارا کام یہی کام ہے. یہ کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خطابت نہیں کریں گے، سادہ سلیس زبان میں باتیں کرنے کے انداز میں اہل بیت کی تعلیمات سے چند پوائنٹس نکال کر آپ تک پہنچا دیں گے، یہ کام کریں گے۔ اچھا اب یہ کیوں ہم نے یہ کام کیا، یہ کام ہم نے کیا کیوں ہے؟ چونکہ دنیا میں سب لوگ خطابت کرتے ہیں، بھئی آپ پوری دنیا میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ کریں گے تو لوگوں میں ایکسیپٹنس زیادہ ہوگی، اور اگر آپ کوئی انوکھا سا کام کریں گے تو آپ بڑے رسک کے اوپر ہوں گے، زیادہ تر لوگ تو آپ کو قبول نہیں کریں گے۔ تو کئی دوستوں نے ہم سے کہا کہ بھائی صحیح ہے کہ آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں کر لیں، لیکن ایسے چلے گا نہیں۔ تو ہم ان سے کہتے تھے ہمارا چلانے کا ارادہ بھی نہیں، ہمارا یہی ارادہ، ہمارا اس سے پیچھے آگے کی کوئی اور کہانی ہے بھی نہیں، تو ہم نے یہی کرنا ہے۔ تو اچھا یہ کرنا کیوں ہے، اس کا تھوڑا سا پس منظر بچپن سے چلا آ رہا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں بہت تیزی سے عرض کر دوں گا۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد، محمد والے محمد، عجل فرق شب مولا ابو الفضل العباس اور ہمارے چوتھے سرکار کے نام پر۔ صاحب بچپن سے ہماری والدہ نے، جیسے آپ کی گھرانے میں بھی، ہم پر ایک احسان کیا ہے، اور وہ احسان کیا کیا ہے، وہ یہ کہ جب چھوٹے ہوئے تو گودوں میں، تھوڑے سے بڑے ہوئے تو انگلی پکڑ کے مجلسوں تک ضرور لے گئے۔ یہ الحمدللہ رب العالمین، ان لوگوں نے ہم پہ بڑا احسان کیا، اپنے اپنے والدین کی تمام اعمال کی قبولی کے لیے، دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی مغفرت کے لیے، دنیا میں ہیں تو صحت سلامتی کے لیے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد، محمد عجل، تو ان کا بڑا احسان ہے۔ یہ تو کسی بھی طریقے سے آپ کو جواب کہہ نہیں سکتے اس کا۔ تو وہ لے کے جاتی تھیں، اور پھر جب تھوڑے سے اور بڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب تم لوگ بڑے ہو گئے ہو، تم لوگ مردانہ مجلسوں میں جایا کرو۔ ہم بھی کہتے تھے بھئی یہ زنانہ میں جاتا ہوا اچھا نہیں لگتا ہم لوگ۔ دوسری مسئلہ بات یہ تھی کہ مردانہ میں اس لیے بھی جانے کو پریفر کر رہے تھے کہ وہ آٹھ آٹھ مجلسیں کرتی تھیں، ہم کہتے تھے مردانہ میں جائیں گے تو ایک یا دو پہ ہی ختم ہوگا معاملہ، وہ تو آٹھ کرتی ہیں۔ خیر ہم نے کہا مردانہ میں جائیں گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مردانہ میں جاؤ۔ وہاں مردانہ میں جاتے تھے تو پابندی سے رات کو گھر آ کر پوچھتی تھیں مجلس میں گئے تھے، ہاں جی گئے تھے، مجلس کیسی تھی، بہت اچھی تھی، لوگ داد دے رہے تھے، ہاں داد دے رہے تھے۔ پھر کبھی کبھی پوچھتی مولانا صاحب نے کیا کہا تھا۔ اب یہ دیکھا کہ باقی سارے سوال تو بالکل صحیح صحیح جواب آتے ہیں، اس سوال کا جواب دینا بہت سخت پڑتا تھا، مولانا صاحب نے کہا کیا۔ اچھا ایک آدھ دفعہ تو پھنس گئے، انہوں نے کہا بھائی کیا کہا تھا، تو کہا بھائی سمجھ میں نہیں آیا کیا کیا کہا تھا، تو کہا اچھا ٹھیک ہے اگلی دفعہ خوب سوچ سمجھ کے آنا اور بتانا پھر آ کے کیا کہا تھا۔ اگلی دفعہ سوچ سمجھ کے گئے، اچھا اب اسکول کالجز میں پڑھ رہے تھے، اتنے کم عقل ویسے بھی نہیں تھے، خوب سوچ سمجھ کے سنتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا تھا، جب وہاں بیٹھے ہوتے تھے تو لگتا تھا کہ سمجھ میں آ رہا ہے، اور باہر جاتے تھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ راز کچھ کھلا نہیں کہ بھائی یہ ہوتا کیا، وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو سب لوگ واہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی واہ کر رہے ہوتے تھے، باہر جا کے سوچتے تھے بھائی ایک گھنٹے میں ہوا کیا، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہوا کیا۔ اس کی داستان پہ پھر جب بڑے ہو کر اور غور کیا تو پھر ہمیں سمجھ میں آیا کہ اچھا زیادہ تر وقت اصل میں مفہوم پہ نہیں لگا ہے، زیادہ تر وقت الفاظ پہ لگا ہے، مفہوم کم تھا الفاظ زیادہ تھے، گھنٹہ تو یوں ہی گزر جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ڈاکٹر تھے، ان سے میں نے ایک پریزنٹیشن تیار کر رہے تھے کسی کانفرنس کے سلسلے میں، تو میں نے پوچھا آپ کی پریزنٹیشن کتنی دیر کی ہے، تو بیچارے بڑی محنت میں لگے ہوئے تھے، کہنے لگے آٹھ منٹ میں نے۔ میں نے کہا بھیا ہمیں تو گلہ کھنکھارنے میں آٹھ منٹ لگ جاتے ہیں، آپ کو ٹوٹل پریزنٹیشن کے لیے آٹھ منٹ منٹ تو ہم لوگ پھر ہم نے سوچا کہ ہوا کیا ہے یہ، تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اس میں زیادہ تر وقت خطابت اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں گزر جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا یہ ناانصافی ہے، وہ یہ کہ بھائی ایک چیز کے اوپر اتنا زیادہ اصرار ہو گیا ہے کہ مفہوم ختم ہو گیا ہے، معنی ختم ہو گیا، اچھا اس کے پیچھے اور نتائج بھی نکلنا شروع ہو گئے۔ اس نتائج تک پہنچنے سے پہلے میں ایک بات آپ سے پوچھنے کا چاہوں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صاحب پہلے زمانے میں ایک جملہ بہت زیادہ رائج تھا، کراچی میں تو کم سے کم بہت زیادہ رائج تھا، اور وہ یہ تھا کہ ان کے بچے بھی ان کے بڑوں پہ بھاری ہیں۔ اب بھی ایسا ہی ہے، تو اب کیا صورتحال ہے؟ تو ہم سب کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، کچھ علمی سطح کم ہوئی ہے، اچھا ہمیں اور آپ کو فوراً اس بات کو سوچنا پڑے گا بھئی یہ علمی سطح کم کیوں ہوئی ہے. علمی سطح تو کم ہو گئی ہے. مثال کے طور پر اب آپ خود تصور فرمائیے, اب رشید ترابی صاحب, علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ جیسے لوگ کتنے پڑھنے والے ہیں؟ اچھا اگر پڑھنے والے ہوئے بھی تو سمجھنے والے کتنے ہیں پھر؟ تو اب داستان تھوڑی سی مشکل میں ہے. یہاں پر صرف پڑھنے والے کا مسئلہ بھی نہیں رہا ہے, سمجھنے والوں کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ بھئی اگر وہ پڑھ بھی لیں گے سمجھے گا کون یہاں پر؟ صحیح ہے. تو ہماری علمی سطح پر کوئی فرق پڑا ہے جو اچھا فرق نہیں پڑا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی جب ظاہر ہے کسی بھی قوم کے اندر کچھ چیز پیش آتی ہے تو اس کے کچھ علل اسباب ہوتے ہیں, بلا وجہ میں تو کوئی کام نہیں ہوتا. خدا نے متعال فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا ہوتا ہے وہی ظاہر ہوتا ہے. تو اگر علمی سطح کم ہوئی ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا بھئی علمی سطح کم کیوں ہوئی ہے. تو ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آئی, وہ یہ کہ ہم لوگوں نے کچھ جگہوں کے اوپر علم اور تقویٰ کے بجائے خطابت کو ترجیح دے دی ہے. علم اور تقویٰ کے بجائے خطابت کو ترجیح دے دی. اچھا آپ نے خطابت کو ترجیح دے دی اور علم اور تقویٰ کو تھوڑا سا آپ نے پیچھے دھکیل دیا, تو اب یہ ہوا کہ خطابت بہت آگے چلی گئی اور علم اور تقویٰ کافی پیچھے چلا گیا. یہ جو کانسیکوینسز ہیں وہ بھگتنے پڑتے ہیں. ظاہر ہے آپ نے خود اور ہم نے خود یہ انتخاب کیا نا. مثال کے طور پر آپ خود تصور کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے وہ یہ کہ ہم خطابت کے اوپر کیا کچھ قربان کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. اچھا اگر آپ قربان کر رہے ہیں تو پھر معاملہ اچھا نہیں ہوگا, پھر اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے. تو ہم لوگوں نے کچھ خطابت کو آگے بڑھا کر کچھ چیزوں کو پیچھے ڈال دیا. اب میرے ذہن میں بڑا ایک اچھا نقطہ آ رہا ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں اس خطابت کے حوالے سے. اور کیوں یہ جو اچھا یہ جو پیچھے ہم نے ڈال دیا علم و تقویٰ کو, یہ بہتر ہوا یا نہیں ہوا اس کے حوالے سے؟ اللہ کے رسول ہوتے تو کیا کرتے اس کے حوالے سے؟ بھی درود بھیجے گا محمد وآل محمد. میں معمولاً سوچتا ہوں کہ ابھی جو یہاں پہ اناؤنسمنٹ ہو رہا تھا, اور معمولاً جن جگہوں پہ اناؤنسمنٹ ہوتا ہے, مثلاً فرض فرمائیے اگر اناؤنسمنٹ انگلش میں ہو رہا ہو, انگریزی زبان میں ہو رہا ہو, تو آپ اس آدمی کو لانا چاہیں گے جس کا لہجہ ایکسنٹ انگلش کا ہو, یا اس کو لانا چاہیں گے جو ہسپینک لہجے میں انگلش بولتا ہو؟ تو کسے آپ لانا چاہیں گے؟ ظاہر ہے آپ اس کو لانا چاہیں گے جو انگریزی بولے تو انگریزی ہی لگے کم از کم, ٹھیک ہے, کم از کم اتنا تو ہو. اچھا اس کی آواز صاف ستھری ہو یا لڑکھڑاتی سی ہو؟ تو آواز بھی صاف ستھری ہو, چونکہ اناؤنسمنٹ کا کام ہے نا. تو اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے آپ چاہیں گے کہ اس کی زبان کا لہجہ بھی صحیح ہو اور اس کی زبان بھی صاف ستھری ہو, پھر لڑکھڑاتی بھی نہ ہو پھر اس کی زبان. خطابت کو آپ یہی لے لیجئے کہ بھائی جب آپ ممبر پہ کسی کو بٹھا رہے ہیں تو آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ بھائی اگر اردو زبان میں ہے تو اس کی اردو اچھی ہو, اسے بولنا آتا ہو, آواز کا اتار چڑھاؤ, لہجے کا استعمال, یہ سب چیزیں اس کی مہارت میں شامل ہوں. لیکن صرف ایک مشکل پیش آ رہی ہے, اللہ کے رسول نے یہ نہیں کیا. اللہ کے رسول کو جب اناؤنسمنٹ کروانا تھا تو بلال حبشی سے کروا دیا, نہ ایکسنٹ عرب کا, نہ زبان میں صراحت, چہرے کا تو بھول بھول ہی جائیے پھر آپ. کچھ بھی نہیں دیکھا ان میں سے, صرف ایک بات دیکھی, یہ اذان نہیں دے گا تو سورج ہی نہیں نکلے گا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھ لی جو اللہ کے رسول نے نہیں دیکھی تھی, اور اس کو پیچھے ڈال دیا جس کو اللہ کے رسول نے آگے رکھا تھا. اچھا یہ جو کمپرومائز ہوا ہے اس کی کچھ نتائج نکلنے تھے کیا؟ نتائج تو نکلنے تھے. اگر نتائج نہیں نکلنے تھے تو اللہ کے رسول نے حضرت بلال سے کیوں دلوائی؟ بھائی عرب کم تھے کیا؟ عرب تو بہت تھے, بلکہ عرب تو بہت خار کھا رہے تھے جب حضرت بلال اذان دینے گئے. عرب آئے اللہ کے رسول کے پاس, ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ہم اس کو عجم کہتے ہیں. عجم کا مطلب گونگا ہوتا ہے. اناؤنسمنٹ کروا رہے ہیں, گونگے سے تو مت کروائیں کم از کم. کوئی عرب لے لیں, آپ اپنے خاندان کا کوئی عرب لے لیں, اس سے مت کروائیں. ابو سفیان اتنا خار کھاتا تھا حضرت بلال حبشی کی اذان پر، جب فتح مکہ ہوا اور فتح مکہ کے موقع پہ حضرت بلال نے اذان دی تو اس نے دونوں کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لی اور کہنے لگا کاش اس کی اذان سننے سے پہلے میں مر چکا ہوتا. لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، میرے ہوتے ہوئے اذان یہی دے گا. معاملہ ختم. خطابت کا کیا ہوا بھائی؟ نہیں قبول کی. کہا میں قبول نہیں کرتا. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اچھا اگر کوئی ایک دفعہ یہ کام کرے تو چلو ٹھیک ہے، اگر 40 سال تک یہی کرے تو اس قوم کا ہوگا کیا؟ اس قوم کے ساتھ یہ ہوگا، علم و تقویٰ پیچھے جائے گا، خطابت آگے جائے گی، لوگوں کو گھنٹوں گھنٹوں سننے کے بعد پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے کیا سنا. اچھا جب یہی پتہ نہیں چلے گا کہ کیا سنا تو پھر کیا یہ پتہ چلے گا کہ کرنا کیا ہے؟ نہیں، یہ تو پھر قطعاً پتہ نہیں چلے گا کہ اب کرنا کیا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرے میں جس کا جو دل چاہے گا وہ کرے گا. اس کو ہم افراتفری کہتے ہیں، اس کو ہم کیوس کہتے ہیں. ایک وجہ یہ تھی جس کی وجہ سے ہم نے طے کیا کہ ہم خطابت نہیں کریں گے، عام فہم سلیس زبان میں بات کریں گے. جو سمجھ میں آئے گا اہل بیت کی تعلیمات میں سے وہ سادے سادے پوائنٹس بنا کر لوگوں کی خدمت میں بیان کر دیں گے. درود بھیجے گا محمد والے وسلم. اچھا اب وہ جو بات تھی ہمارے دوستوں کی کہ بھائی یہ نہیں چلے گا تو اس کا کیا ہوگا، تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک اور نسخہ نکالا. اس کا نسخہ یہ نکالا کہ جہاں جاؤ یہ سوچ کے جاؤ کہ آخری دفعہ آئے. معاملہ ہی ختم ہو گیا بھائی. آپ کہیں جائیں گے اور یہ توقع رکھیں گے کہ دوبارہ آنا ہے تو پھر آپ کا دل کڑے گا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا. آپ یہ سوچ لو ایک دفعہ آئیں، اگلی دفعہ نہیں آنا ہے. معاملہ ختم ہو گیا. آ گئے تو آ گئے، آپ بند سوچیں کہ آنا ہے تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. پھر آپ اپنا کام کریں، ہو گیا ہو گیا، نہیں ہوا نہیں ہوا. اللہ کی زمین بہت وسیع، ان ارضی واسعہ. اللہ کہتا ہے میری زمین بہت وسیع ہے، تو کام تو چل جائے گا. تو کام چلانے کا معاملہ بھی ہم نے ختم کر دیا، اس سے بھی ہمیں کوئی سروکار نہیں رہا، تو ہمارا کام یہی رہ گیا. اچھا ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ بھائی یہاں پر لوگ حب اہل بیت کے نام پر آئیں، یہ جو ان کی محبت ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے بھی قرب میں اضافہ ہو، ہمارے بھی قرب میں اضافہ ہو. ہدف ہمارا یہ کہ بھئی یہ لوگ حب اہل بیت کے ساتھ آئیں، ایسا نہ ہو کہ جس درجے پہ آئے تھے اسی درجے پہ واپس جائیں. نہیں، ان کی محبت میں بھی اضافہ ہو اور ان کے قرب میں بھی اضافہ ہو. قرب میں کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ پہلے بھی کربلا سے 7000 کلومیٹر تھے، ابھی بھی 7000 ہی رہیں گے، اورلینڈو نزدیک نہیں جائے گا اس طرح کہنے سے. تو نہیں، قرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے ان میں اہل بیت کی کچھ صفات ریفلیکٹ ہو رہی تھیں، اب زیادہ ریفلیکٹ ہونی چاہیے. تو ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پہ گھنٹے بھر مثلا بات کریں تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی صفات میں سے پہلے اگر 70 ریفلیکٹ ہو رہی تھیں تو اب 72 ریفلیکٹ ہو، تاکہ ان کے قرب میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک اور بات اس میں اضافہ کر لوں، دو تین نقطے بیان کر چکا ہوں اپنے تکیہ کلام میں سے، ایک بات اور اضافہ کر دوں. بات عمل کی ہونی چاہیے، علمی عیاشی کے اوپر معاملہ ختم نہیں ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کی بعض یونیورسٹیز ہوتی ہیں جہاں پی ایچ ڈیز بنتے رہتے ہیں لیکن ان کا انڈسٹریز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، ایگریکلچر، ایسٹرونومی، فلاں فلوں، سب میں پی ایچ ڈیز نکلتے رہتے ہیں، انڈسٹری پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ یونیورسٹیز اچھی ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں، یونیورسٹی وہ اچھی ہوتی ہے جس میں جہاں پی ایچ ڈیز زیادہ نکلیں تو لوگوں کی لائف میں کوئی سہولت بھی تو بنے، انڈسٹری سے بھی تو کوئی اس کا تعلق ہو. تو اب اگر ایک یونیورسٹی آپ کے علاقے کے اندر ہے جہاں واٹر مینجمنٹ کے اوپر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں اور اسی علاقے کے اندر پانی کا ضائع ہو رہا ہے تو کہیں گے بھائی یہ کیسی یونیورسٹی ہے جس کا آپ کی انڈسٹری سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ ایک جو بڑا المیہ ہو گیا ہے وہ یہ کہ ہماری ایک ایسی یونیورسٹی چل رہی ہے جس میں دھڑا دھڑ پی ایچ ڈیز نکل رہی ہیں لیکن پانی پھر بھی ضائع ہوئے چلا جا رہا ہے. تو ہمیں اس کو سنبھالنا پڑے گا کہ بھئی یہ جو عمل سے تعلق کٹ گیا ہے اس وقت، عمل سے اس کا تعلق جڑنا چاہیے. اب اتنا آپ نے صبر کر لیا, میں ایک مثال اور دے دوں, سال کے اسٹیٹسٹکس ٹائپ کے میں بتا دوں, پیور اسٹیٹسٹکس تو نہیں ہے, خیر ہم نے ایسے ہی حساب لگایا ایک دوست کے ساتھ بیٹھ کر کہ بھائی کراچی میں کتنی مجلسیں ہوتی ہیں. ہمارا اسٹیمیٹ یہ تھا کہ 3 سے 4 لاکھ مجلسیں کراچی میں سالانہ ہو جاتی ہیں. اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے, آپ صرف اتنا سوچ لیجئے بھائی پورے کراچی کی آبادی کتنی ہے. کراچی کی پورے کراچی کی آبادی تقریباً 1.8 کروڑ کے قریب ہے. اس 1.8 کروڑ میں اگر 15-20% اہل بیت کے چاہنے والے ہوں تو ہم 25-30 لاکھ کے قریب بن جائیں گے, 20-25 لاکھ تو بن ہی جائیں گے. 25 لاکھ بنا لیں ایک فیملی کے اوپر, 5 آدمی لگا لیں تو آپ کے پاس 5 لاکھ فیملیز آ گئیں. 5 لاکھ فیملیز نے اگر ہر فیملی نے بھی ایک برسی کی مجلس کرا دی تو 5 لاکھ مجلسیں تو یہی ہو جائیں گی. 5 لاکھ ہر فیملی ایک مجلس تو کروا ہی دیتی ہے نا سال کے اندر. چلو وہ نہیں بھی کروائی تو سارے امام بارگاہوں کے اندر اشرے ہو رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ کراچی کا پورے پاکستان سے ایک فرق ہے, پورے پاکستان کے اندر زیادہ تر امام بارگاہیں 2 مہینے کے بعد بند ہو جاتی ہیں, کراچیاں بند نہیں ہوتی. ہر جمعہ ہر اتوار کم از کم ایک مجلس ہونا تو ضروری ہے, وہاں ہوگی ضرور. تو یہ 3-4 لاکھ مجلسیں اگر میں کراچی میں کہہ رہا ہوں ہو رہی ہیں تو اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے, یہ لگتا ہے فیکچوئل ہے. اچھا جس شہر میں 4 لاکھ مجلسیں ہر سال ہو رہی ہوں اس کے اخلاقیات بگڑ رہے ہیں, سنور رہے ہیں, محبتیں بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں, ہمیں سوچنا پڑتا ہے. اچھا اگر ایسا ہے کہ 4 لاکھ مجلسیں تو ہو رہی ہیں لیکن بھیا یہ مسائل حل نہیں ہو رہے, اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور مشکل یہاں پر لاحق ہو گئی ہے. اس کا ایک تعلق اسی بات سے ہے, یہ وہ یونیورسٹی ہے جس کا انڈسٹری سے تعلق کٹ گیا, آپ کو اس کو دوبارہ اپنے عمل سے تعلق جوڑنا پڑے گا. اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو پھر ان تمام مجالس کا بھرپور اثر لوگوں کی زندگی پہ ہوگا. اچھا اثر ہوگا تو کیا ہوگا, سب دولت مند ہو جائیں گے؟ نہیں, دین دولت کا وعدہ نہیں کرتا. دین کس کا وعدہ کرتا ہے؟ کہتا ہے دلوں کو اطمینان ہوگا, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہتا ہے لوگوں کی محبتیں بڑھ جائیں گی. اے نبی لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بینهم. اے نبی اگر آپ زمین و آسمان کی نعمتیں خزانے بھی ان کے اوپر خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں کو نزدیک نہیں کر سکتے تھے, ہم نے ان کے دلوں کو نزدیک کیا. یہ دین کے وعدے ہیں, یہ ہمیں مل جانے چاہیے. اگر نہیں ملے اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ یونیورسٹیز ہیں جن کا انڈسٹری سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے, آپ کو جوڑنا پڑے گا. اس پس منظر میں آپ یہ ہوتا دیکھ رہے ہیں جو اب آپ دیکھ رہے ہیں, جو ظاہر ہے کہ کافی مختلف ہوگا اس سے جو آپ معمولاً دیکھتے آ رہے ہیں. اپنی صحت و سلامتی کے لیے اس شب عید کے موقع پر درود بھیجیں محمد و آل محمد. ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے, میں جہاں جاتا ہوں کہتا ہوں, خاص کر جب عید کے ایام ہوتے ہیں, وہ یہ کہ میں میلاد میں بھی جاتا ہوں تو مجلس بنا کے چھوڑ دیتا ہوں. یہ ہمارے ساتھ معمولاً ہو جاتا ہے, لیکن وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب باتیں ایسی کرتے ہیں تو لوگوں کا ظاہر ہے کہ ذہن کے اوپر بوجھ پڑتا ہے, وہ سوچنے کی طرف چلے جاتے ہیں, سوچنے کی طرف چلے جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک سنجیدگی جو ہے وہ طاری ہونے لگتی ہے. لیکن میرا اپنے خیال ہے یہ سنجیدگی بجا ہے اس وقت. ہر دن کوئی دن نہیں گزرے گا جب 5-10 اہل بیت کے چاہنے والوں کا خون نہ بہ رہا ہو. اب یہ سنجیدگی بجا ہے, تھوڑا سا سوچ لیا جائے کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر. صحیح ہے, تو میں تھوڑا سا واپس آتا ہوں اسی پروگرام کی طرف, اسی بات کی طرف جو میں جس سے میں نے آپ کو اس طرف لانے کی کوشش کی تھی. اب مجھے نہیں معلوم کہ میں بس وقت کتنا باقی ہے, کچھ بتائیں گے کہ کتنا وقت باقی ہے, 5-10-15 کتنے منٹس ہیں. یہ بڑا خطرناک کام ہو جائے گا پھر, دیکھیے میں خیال کروں گا. میں سمجھ گیا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بھائی ہم سب کو ایک بات پتا ہے, یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا. اور لینڈو پر امام کا پرچم لہرانا ہے یا نہیں لہرانا ہے؟ لہرانا ہے بھائی. کس نے لہرانا ہے یہ طے کرنے کس نے, آپ نے کرنا ہے یا کسی اور نے کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے تو ایجنڈا بنا لیں, پروگرام بنائیں, کیسے کریں گے؟ عزیزان محترم ہمارے پاس 2 قسم کے شیعہ ہیں. ایک شیعہ وہ ہے جو ذمہ دار ہے اور ایک شیعہ وہ ہے جو غیر ذمہ دار ہے. غیر ذمہ دار شیعہ کون ہے؟ غیر ذمہ دار شیعہ وہ ہے جو اہل بیت سے اپنے لیے دنیا مانگتا ہے. اور ذمہ دار شیعہ کون سا ہے؟ ذمہ دار شیعہ وہ ہے جو اہل بیت سے کہتا ہے مولا کوئی خدمت جو میں کر سکوں. ذمہ دار شیعہ کیا کرتا ہے؟ ذمہ دار شیعہ علم پہ جاتا ہے کہتا ہے مولا آپ کے نام پر اس جگہ پہ میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے بتائیں میں کیا کروں. جو غیر ذمہ دار شیعہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ مولا کے ذہن میں اس وقت کیا ہے. وہ یہ کہتا ہے مولا میرا گھر چھوٹا ہے یہ بڑا کروا دیں، میری تنخواہ کم ہے پروموشن لگوا دیں. یہ کرے برا نہیں ہے، بھئی ہم بھی یہی کرتے ہیں نا. مثلا اگر کوئی مشکل پھنستی ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ علم پہ ہی جاتے ہیں، روزے پہ جائیں گے، علم پہ جائیں گے، بی بی کی نیاز کریں گے، نظر کریں گے، یہی کریں گے. لیکن سوال یہ ہے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ان کے حکم کو ڈھونڈنا مقصد ہے یا ان کے ذریعے اپنے کام کو نکلوانا مقصد ہے؟ اگر ان کے ذریعے اپنا کام نکلوانا ہے تو یہ ہے تو شیعہ، لیکن کیا ہے یہ؟ یہ غیر ذمہ دار شیعہ. ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار وہ ہے جو امام سے پوچھتا ہے مولا حکم کیا ہے، کہاں جان دینی ہے، یہ بتائیں. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میں اپنے ذہن میں صرف تمثیلیں لاتا ہوں، خیالات سوچتا ہوں، یعنی خیالات کو لانے کی کوشش کرتا ہوں. مثلا ایسے ہی سوچ دیتے ہیں جیسے جنگ صفین ہونے والی ہے. جنگ صفین تاریخ اسلام کی بڑی خطرناک جنگ تھی، 9 مہینے کے قریب چلی تھی یہ جنگ، 1 رات میں 30,000 لوگ مرے تھے. یہ جنگ بڑی خطرناک تھی، آپ اس زمانے کی آبادی کی پروپورشن پہ 30,000 سوچیں تو یہ وحشتناک جنگ تھی. یہ مولا جنگ صفین کے لیے گویا تشریف فرمائے، کوفہ سے باہر ایک جگہ تھی جس کو لشکرگاہ کہتے تھے. اس لشکرگاہ کا نام تھا نخیلہ. نخل تو کہتے ہیں کھجور کے درخت کو، نخیلہ ایک جگہ تھی جہاں پہ کھجور کے درخت زیادہ تھے. جب امام لشکر بنانے لگتے تھے تو وہ کوفہ میں اناؤنسمنٹ کرتے تھے رات کے وقت میں، دن کے وقت میں، کہ میں کل صبح فجر کے بعد نخیلہ پہنچ جاؤں گا، جس نے میرے لشکر میں ساتھ جانا ہے وہ نخیلہ آ جائے. تو سب کو نخیلہ جانا ہوتا تھا، واجب ہوتا تھا. امام وہاں گئے تم سب کو بھی جانا پڑے گا. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں، اس زمانے آرمی شارمی کچھ نہیں ہوتی تھی، لوگوں کو اپنی زندگی چھوڑ کے جانا پڑتا تھا. اچھا کسی کی فصل کھڑی ہوئی اور وہ چلا گیا تو کیا ہوگا؟ فصل برباد ہو جائے گی. تو یہ جو اس نے زمین تیاری پر، بیجائی پر، پانی دینے پہ پیسہ لگایا، اس کا کیا ہوگا؟ سارا بزنس گیا. کسی کے چارہ مویشی ہیں اور وہ سب کے سب یہاں پر ہیں اور وہ جنگ میں چلا گیا شام، تو اس کی جانوروں کو کون چلائے گا؟ کوئی نہیں چلائے گا. تو مویشی کیا ہوں گے؟ وہ سب چلے جائیں گے. انشورنس ہوا ہوا ہے؟ انشورنس کی کوئی کہانی نہیں ہے یہاں پہ، یہ سب ختم ہو جائے گا. تو وہ مولا سے آ کر کیا یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولا چونکہ میرا ریوڑ اس وقت خطرناک حالت میں ہے، میری فصل کھڑی ہے، تو میں تو ابھی نہیں جاؤں گا جنگ پہ، میں بعد میں جاؤں گا. اگر کوئی یہ کرتا تھا تو اسے کہتے تھے یہ منافق ہے. خدا تعالیٰ نے کہا یہ جو مخلدین ہیں، پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان کو کہو اب آئندہ ہمارے ساتھ کھڑے ہی نہ ہوں، بس ختم ہو گیا. 3 بندوں نے یہ کام کیا تھا جنگ تبوک کے موقع کے اوپر. اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا کہ ان سب سے کہو باہر چلے جائیں، اب ہمارے ساتھ کھڑے نہ ہو. ان کو کس نے کہا کہ یہ دنیا کو ترجیح دینے لگے؟ جب دین کا حکم آتا ہے تو پھر دنیا نہیں رہتی، جاؤ ان سب کو، ختم ہو گیا معاملہ. اچھا ہمارے پاس کیا ایکسکیوز ہوتی ہے؟ ہم تو آخر تک دین کو یہ سمجھاتے رہتے ہیں بھائی میرا ویکینڈ آئے گا تو میں آؤں گا نا، میرا تو ویکینڈ نہیں ہے، میں کہاں سے آؤں؟ وہاں ویکینڈ کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ جنگ شروع کرتے تھے، کہتے تھے بزنس، کھیتی باڑی، جانور سب ختم، تمہیں جانا ہے. اچھا اسلحہ کون دے گا؟ خود لاؤ اپنا. گھوڑا کون دے گا؟ وہ بھی اپنا خود لاؤ. عام بندے زندگی چھوڑ کے اپنا اسلحہ اپنی سواری کے اوپر امام کے لشکر میں جاتے تھے. نہیں جاتے تو کیا ہوتا تھا؟ اس کا مطلب وفادار نہیں ہے. بیعت اسی پہ ہوتی تھی کہ جب آپ بلائیں گے ہم آپ کے پاس آئیں گے، چاہے یہ سب کرنا پڑے. اور کوئی بیعت کر کے نہیں کرتا تھا نا تو اس کو بیعت کا مخالف سمجھا جاتا تھا. بیعت کا مخالف اس معاشرے میں ایسی تھا جہاں سے ایسے کوئی یہاں پہ ٹیکس چوری کرنے والا ہو، کہتے تھے اس کا تو کوئی ریپوٹیشن ہی نہیں، ذلیل انسان ہے. اس حد تک سخت معاملہ تھا. ہم سمجھ رہے ہیں دین پر چلنا آسان تھا، ہم ابھی تک کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا کوفیوں نے وہ بہت غلط لوگ تھے، ذرا جا کے دیکھیے گا ڈیمانڈ کیا تھی، یقیناً غلط لوگ تھے، لیکن ذرا صرف یہ پوچھے گا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ غلط تھے وہ ڈیمانڈ ہم سے ہو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تو امام فرض کریں جنگ صفین کے لیے تیاری فرما رہے ہیں، نخیلہ کی طرف روانہ ہو گئے، امام لشکر تیار کر رہے ہیں، ادھر میسرا، ادھر میمنہ، ادھر قلب لشکر، سب کو اسلحہ دے رہے ہیں، سب کو جانور پکڑا رہے ہیں، یہ سارے کام کر رہے ہیں، ایک آدمی بھاگتا بھاگتا آیا مولا کے پاس، امام لشکر بنا رہے ہیں، دشمن وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، انسانوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، امام لشکر بنا رہے ہیں کہ لوگوں کو بچائیں، وہ بھاگتا ہوا امام کے پاس آیا، کہا مولا میں آپ کا بہت چاہنے والا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، ہر روز آپ کے نام کی زیارت پڑھتا ہوں، تسبیح پڑھتا ہوں. امام نے فرمایا کیا بولو؟ کہا مولا ذرا دعا کر دیں، میری دکان نہیں چل کے دے رہی. اچھا مولا اس سے کیا کہیں گے؟ مولا تو شاید کچھ نہیں کہیں گے، مولا کہیں گے اللہ تمہاری دکان چلائے جاؤ. لیکن اگر کوئی برابر میں سلمان فارسی جیسا، ابو ذر جیسا اور میسم تمار جیسا کھڑا ہو تو اس کا دل چاہے گا کہ اس کو ایک چماٹ لگائے اور اسے کہے بے حیا، یہ نہیں دیکھ رہے کہ امام لشکر لیے کھڑے یہاں پر، تجھے اپنی دکان کی پڑی ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، ہمارے امام کیا کر رہے ہوں گے اس وقت؟ امام وقت کیا کر رہے ہوں گے؟ ان کی پرائیورٹی اس وقت کیا ہوگی؟ ہم میں سے کسی نے اپنے آپ سے سوال کیا ہے کیا؟ اس پرائیورٹی کے لیے ہم نے کیا محنت کی ہے؟ اس کے لیے کتنا ٹائم دیا ہے؟ اصل مشکل ہماری یہاں پر ہے. یقین فرمائیے ہماری، جو مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے، جو غیبت چلے جا رہی ہے ختم نہیں ہو کے دے رہی ہے، اس کی ایک وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ بھائی جو ان کے ماننے والے ہیں ان کی پرائیورٹیز کچھ اور ہیں، امامت کی پرائیورٹیز کچھ اور ہیں، یہ پرائیورٹیز میچ نہیں کر رہی ہیں، یہ اپنے ریسورسز کہیں اور لگا رہے ہیں، امام ریسورسز کہیں اور لگا رہے ہیں، یہ اپنا ٹائم کہیں اور لگا رہے ہیں، امام اپنا ٹائم کہیں اور لگا رہے ہیں، اس خاطر جو وہ چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو پا رہا ہے. اور وہ ہم سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تم الاجل الاجل کہہ رہے ہو، تم وہ کب کرو گے جو ہم چاہ رہے ہیں؟ اور میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنے کے لیے آپ کو اتنی زحمت دے رہا تھا کہ اعزان محترم، ہم مولا چوتھے سرکار کے ماننے والے ہیں، مولا غازی کے ماننے والے ہیں، اپنے آپ سے پوچھیں ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں، ان کی اولویتیں کیا ہیں اس وقت، ان اولویتوں پر، ان پرائیورٹیز کے اوپر ہم نے کتنی ریسورسز لگائی ہوئی ہیں، ہم ان کے اہداف، ان کے آبجیکٹیوز کے ساتھ الائنمنٹ میں ہیں یا نہیں ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ فی الحال ہم اس پہ نہیں سوچ رہے. میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، یا میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہم نہیں چاہ رہے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف ایک مشکل ہے، ہم نے اس طرح سے سوچا ہی نہیں ہے، ہم نے اس طرح سے نہیں سوچا. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہی کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے یہ بہت ہے. ابھی تک ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ یہی کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے، ہم نے یہاں پر امام کا پرچم بلند کر دیا اور یہ بھی قابل فخر کام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، خدا نے کسی ہدف سے آپ کو یہاں تک لا کر کھڑا کیا ہے. خدا کے نظام میں کوئی چیز عبث نہیں ہے. عبث نہ ہونے کا مطلب، عبث یعنی یوز لیس، کوئی چیز یوز لیس نہیں، یعنی یہ جو باہر درخت لگا ہوا ہے نا، ان میں سے کوئی درخت یوز لیس نہیں ہے. اگر یوز لیس ہوتا تو خدا نہ اگاتا، خدا نہیں اگاتا. اس کا کوئی پتا بیکار نہیں ہے. اگر ایک پتا بیکار ہو نا تو کہنا پڑے گا خدا نے کوئی کام بیکار میں کر دیا، نعوذ باللہ تعالی. نہیں نہیں، کوئی کام بیکار نہیں ہوتا. آپ یہاں پر آئے، آپ نے یہ بلڈنگ بنائی، آپ نے یہ جگہ بنائی، عبادت گاہ بنائی، ہم یہاں تک آئے، مولانا صاحب تشریف فرما، ان کی سرپرستی میں سب کچھ، یہ سب کسی ہدف سے ہوگا، اس کا کوئی مقصد ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مقصد نہ ہو. وہ جو مقصد ہوگا اس کو کچھ لوگ سمجھ پائیں گے، کچھ لوگ نہیں سمجھیں گے. اچھا نہیں سمجھیں گے تو کیا ہوگا؟ جو کام 100 سال میں ہونا تھا وہ 500 سال میں ہوگا، جو 10 سال میں ہونا تھا وہ 100 سال میں ہو جائے گا. دیر لگے گی. آپ دیر مت لگاؤ. کیوں دو نسلیں ضائع کریں تب وہ کام شروع کریں جو ابھی شروع کر سکتے تھے؟ دو نسلیں ضائع مت کرو. اللہ نے یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا نا، فوراً اپنے آپ سے سوچیں خدا یہاں کیوں لایا؟ اگر یہ دور وہ دور ہے جس میں فرزند رسول نے تشریف لانا ہے اور دنیا کے چپے چپے کے اوپر عدل کا پرچم لہرانا ہے، آپ کا ہدف بھی یہی ہونا چاہیے، آپ کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے. آپ سوچیں میں کیا کر سکتا ہوں، اور فوراً اپنی پالیسیز کو بنائیں، اپنے ایجنڈاز کو بنائیں، اپنی پلاننگ اسٹریٹجی سب کا سب جوڑنا شروع کریں فوراً. میری تمام پرائیورٹیز اسٹریٹجیز امام کی پرائیورٹیز اسٹریٹجیز پلاننگز کے ساتھ الائنمنٹ میں آنی چاہیے. ایسا نہ ہو امام یہاں جا رہے ہیں مشرق میں، میں جا رہا ہوں مغرب میں، یہ نہیں ہونا چاہیے. بس اس کے اوپر غور فرمائیں. سب سے اہم کام یہی ہے جو مجھے سمجھ میں آیا ابھی تک، سب سے اہم کام یہی ہے، آپ اور میں امامت کے پیچھے چلیں. اہم کام یہ ہے، نہ کہ امامت ایک طرف جائے میں کہیں اور جاؤں، بیچ میں اپنی مشکل، جب اپنے راستے پہ جاتے ہوئے مشکل آئے تو ادھر سے مدد دوں پھر اپنے راستے کے اوپر. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. راستہ یہی راستہ ہونا چاہیے جس پہ امام چل رہے ہیں. آپ اپنی زندگی کو دیکھیے، اپنے وسائل کو دیکھیے، اپنی زندگی کے اہداف کو دیکھیں، ان سب کو سمیٹیں اور یہ سوچیں امام کے اہداف کے ساتھ کیسے ہم آہنگ ہوں گے، ہم اس کو الائنمنٹ میں کیسے لے کے آئیں گے. پھر ہم کہہ سکیں گے مولا ہم خدمت میں مشغول ہیں، پھر ہم کہیں گے. ورنہ ایک اور بات دیکھ لیجئے، میں سخت باتیں کرنے کا آدمی، میں نے آپ سے کہا تھا میں میلاد کو مجلس میں تبدیل کر دیتا ہوں. دیکھیے میرے ساتھ مشکل یہ ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر میں یہ سب باتیں نہیں کروں تو میں نے وقت کے امام کے ساتھ وفا کیسے کی. پھر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. اور مجھے ایک اور بات جو سمجھ میں آتی ہے، جو کہہ رہا ہوں سمجھ میں آتی ہے، شاید غلط سمجھ میں آ رہی ہو لیکن ابھی تک یہ سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ یہ زمانہ بہت اہم زمانہ ہے. میں پولیٹیکل سائنسز کا طالب علم، پولیٹیکل سائنس کی اسٹڈیز میں آپ کو ہسٹری پڑھنی پڑتی ہے. اچھا، وہ ہسٹری پڑھنے کی وجہ سے آپ کو ہسٹری کا ٹرینڈ سمجھ میں آنے لگتا ہے. اچھا، دوسری طرف سے ہماری ایکسپرٹیز اسلام کے اندر ہے، یا اسٹڈیز کہہ لیجیے، ایکسپرٹیز نہ کہیے، تو اسلامی تاریخ بھی آپ کو پڑھنی پڑتی ہے. تو میں ان دونوں کو ملا کر آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں. 1100 سال میں ایسی جگہ پر ہم کبھی نہیں آئے تھے جس پر اس وقت دنیا میں کھڑے ہیں ہم لوگ. 1100 سال میں کبھی یہ پوائنٹ نہیں آیا تھا جس پہ اس وقت کھڑے ہیں ہم لوگ. یہ 1100 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم یہاں تک آئے. یہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کو میں کل آپ کی خدمت میں اللہ نے زندگی دی، توفیق دی تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. یہ 1100 سال میں پہلی دفعہ یہاں تک آئے، یہ کریٹیکل ٹائم ہے. یہ مجھے فوراً سمجھ میں آ رہا ہے، یہ کوئی بہت حساس وقت ہے، کوئی گولڈن اپرچونیٹی ہے جو یہاں پہ کھڑی ہے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر میں اور آپ نہ سمجھ سکے تو بس ایک آخری جملہ عرض کر دوں، کربلا کے ساتھ رہنے والے ہر بندے کو پتہ نہیں چلا تھا کہ برابر میں کربلا ہو رہی ہے. بہت سارے یہ سمجھتے رہے تھے کوئی چھوٹی موٹی سی جنگ ہو رہی ہے. ساتھ دے دیا تو دے دیا، نہیں دیا تو نہیں دیا. سید الشہداء کسی کے دروازے تک آئے، کہا میرا ساتھ دو، کہنے لگا میں ایک شمشیر دوں گا، ایک گھوڑا دوں گا، معاملہ ختم. امام نے کہا جان دو گے؟ کہنے لگا نہیں دیتا. امام نے کہا مجھے تمہارا گھوڑا تمہاری شمشیر نہیں چاہیے. ساری زندگی روتا رہا کہ امام میرے دروازے تک آئے، میں نہیں سمجھ سکا. مجھے ڈر یہ ہے کہیں ہمارے برابر میں کربلا ہو رہی ہو عصر حاضر کی، ہمیں پتہ ہی نہ چلے. اچھا کیوں پتہ نہیں چلا؟ چونکہ ہماری پرائیورٹیز تھی ہی نہیں. وہ پرائیورٹیز وہ ہوں گی تو پتہ چلے گا نا. آپ کو اور مجھے جو فوراً کرنا پڑے گا، آپ کا بھائی ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے جیسے امام کا چاہنے والا ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں، ان کے مکتب کا طالب علم ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں، ہمیں فوراً یہ دیکھنا پڑے گا ان کی اس وقت ڈیمانڈ ہم سے کیا ہے، وہ ہم نے کیسے پوری کر دی، ان کے اہداف. کل انشاءاللہ پروردگار عالم نے چاہا کہ اس کے اوپر کچھ نکات عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ چیزیں کیا ہو سکتی ہیں جن کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہوگا، اپنی زندگی کے اندر اس کو اہمیت دینی پڑے گی، تب کہیں جا کر ہم کہہ سکیں گے کہ ہم خط امامت کی راہ کے اوپر، خط امامت پہ چلنے والے قرار پاتے ہیں انشاءاللہ. آپ کی میں نے سماعتوں پر کافی بوجھ ڈال دیا، شب عید تھی بقر عید بنا دیا. لیکن یہ کہ اس سنجیدگی میں ایک خوشی ہے، ایک خوشی ہے. وہ کیا ہے، میں آپ کو مکمل سکون سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے اس بات پہ سوچنا شروع کر دیا نا کہ امام اس وقت کیا چاہ رہے ہیں، اس سے بڑی سعادت کچھ نہیں ہو پائے گی. میں اور آپ وہ کر بیٹھے ہیں جو امام چاہ رہے ہوں. یقین فرمائیں آپ کے دل کی آواز بھی یہی ہے. کاش یہ پتہ چل جائے نا کہ امام اس وقت چاہ رہے ہیں میں گلا گھونٹ لوں تو میں گھونٹ لوں فوراً, پتہ چل جائے کہ یہ چاہ رہے ہیں تو میں وہی کر ڈالوں. آپ کو اور مجھے کسی طرح یہ پتہ چل جائے وہ اس وقت چاہ کیا رہے ہیں تو میں وہی کر لوں. چونکہ اگر 10-15 سال اور بھی زندہ رہا تو اب آخر میں کہاں جاؤں گا؟ اسی قبر میں جاؤں گا نا جس میں امیر المومنین کے دیدار کا انتظار کروں گا, اسی محشر میں جاؤں گا نا جس میں امام کی شفاعت مجھے چاہیے, اسی امام کے نام پہ بلند کیا جاؤں گا اٹھایا جاؤں گا میدان حشر کے اندر بھی. تو ابھی وہی نہ کر لوں جو وہ امام چاہ رہے ہیں. آپ اس کے اوپر غور فرمائیے اور اس کو اہمیت دیجئے اپنی زندگی کے اندر. بار بار اپنے آپ سے ایک سوال کرتے رہیں, اس وقت امامت کا ارادہ کیا ہے؟ امامت کی خواہش کیا ہے؟ امامت کی ہم سے توقع کیا ہے؟ کل میں ایک چھوٹا سا نسخہ بھی انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا جس سے آپ کو یہ کام کرنا نسبتاً آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. بہرحال ایک بار پھر جن لوگوں نے خطابت کا انتظار کیا ان سے انتہائی معذرت. جو نہیں آتا ہے انسان جس کے پاس خود نہ ہو وہ کہاں سے دے سکتا ہے؟ یہ کام ہمارے بس کا نہیں. جو ہمارے بس کا تھا وہ ہم نے آپ کی خدمت میں کر ڈالا ہے. باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ خدا متعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے. مولانا صاحب سے ایک درخواست کروں گا, التجا کروں گا کہ وہ دعا فرمائے. ہم سب لوگ آمین کہیں گے تاکہ انشاءاللہ خدا متعالیٰ ہمارے اور ان کے اور سب کے درجات کو مقامات کو بلند فرمائے گا انشاءاللہ.